بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. رأيت كنا اسمي هم باب نمبر 36 بر پہنچے ہیں. شيخ الإسلام رحمه الله فرماتے ہیں: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلى آخر الآية، سورة الكهف آية نمبر إكسودس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. شيخ الإسلام رحمه الله نے ایک باب باندھا ہے ریاکاری کے تعلق سے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ریاکاری جو ہے شرک کے اصغر ہے. ہم پڑھیں کتاب التوحید، یعنی توحید کے تعلق سے جو بھی اہم مسائل ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے اس ایک کتاب میں. جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، جو توحید کی ضد میں شرک ہے، پھر اس کی بات بھی کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو توحید کے ضد میں جتنی بھی اقسام ہیں شرک کے، اسے بھی بیان کیا جاتا ہے. تو اس باب میں ریاکاری کا بیان ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر جو ہے وہ توحید کے منافی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: هذا الباب عقد المؤلف للتحذير من الرياء، اس یہ باب باندھے مصنف نے ریاکاری سے خبردار کرنے کے لیے. ریا کا معنی کیا ہے؟ والریاء مصدر راء یرائی، اي اظهر عمله ليراه الناس ويثن عليه. یہ مصدر ہے راء یرائی کا. ریاء جو لفظ ہے عربی زبان میں، یہ مصدر ہے. راء فعل ماضی، یرائی فعل مضارع ہے، اور اس کا مصدر ریاء ہے. اور اس کا معنی ہے اے اظہر عمله ليراه الناس، اس نے عمل کو ظاہر کیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں. کیوں؟ ویثن علیہ، تاکہ اس کی مدح کرے. اور یہ لفظ دکھانے سے یا دکھاوے سے لیا گیا ہے، راء یرائی اے اظہر عمل، اس نے عمل کو ظاہر کیا، لیراہ الناس، تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں، ویثن علیہ، اور اس کی مدح کر لیں. او لیحصل بہ غرض دنیوی، یا کسی دنیاوی غرض کے لیے اس نے کوئی عمل کیا ہے اور اسے ظاہر کر دیا ہے. او یسمع بقراءته وتسبیحه او امره بالمعروف ونهی عن المنکر، یا وہ سناتا ہے اپنی قرات کو، اس لیے اچھے طریقے سے وہ کر کے پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے قرآن مجید کی، تاکہ لوگ اسے سنیں، یا وہ لوگوں کے سنانے کے لیے ایسا عمل کرتا ہے. وہ تسبیح ہی، اور جو تسبیح اللہ تعالیٰ کرتا، جو ذکر کرتا ہے، وہ اس طریقے سے کرتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں اور سن لیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف و مشغول ہے. اس کا اصل مقصد لوگوں کو دکھانا ہے. او امر بالمعروف، یہ امر بالمعروف اگر کرتا ہے تو بھی اس کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے. انہیں عن المنکر، اور نہیں عن المنکر سے بھی اگر لوگوں کو منکر سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے، اس کے بھی جو غرض ہے وہ دکھاوا ہی ہوتی ہے. ولہذا جاء فی الحدیث، اس لیے حدیث میں آیا ہے: من یرائی یرائی اللہ بہ، جو دکھانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتے. ومن یسمع یسمع اللہ بہ، اور جو سنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنا دیتا ہے. آخر حدیث، وفی روایت میں، دوسری روایت میں: من راء راء اللہ بہ ومن سمع ومن سمع سمع الله به. ملت جلتی الفاظ احادیث کے الغرض جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں اس کی نیت میں خلل اور خرابی ہوتی ہے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے, پہلی بات یہ اس عمل کا اجر اسے ملے گا نہیں, اور جس مقصد کے لیے اس نے عمل کیا ہے لوگوں کو سنانے کے لیے دکھانے کے لیے دنیا میں اس کو وہ مل جائے گا. شہرت کے لیے چاہتا ہے مل جائے گا اس کو, تو دنیا میں جو اس کا مقصد تھا اسے مل گیا, اب آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. شخص فرماتے ہیں ومن راء راء الله به ومن سمع سمع الله به الآخر الحديث أن يفضحه الجزاء من جنس العمل. اللہ تعالیٰ اسے بے پردہ کر دیتا ہے اور جیسا کیا جاتا ہے ویسے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. والواجب على المسلم, مسلمان پر واجب ہے, أن يخلص العمل ويرجو الثواب من الله, کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے. شیخ الاسلام نے ایک آیت اور دو احادیث بیان کی ہیں اس باب میں. پہلی آیت میں جو سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے, اور اس کا بھی اس آیت کا جو آخری حصہ وہ ہے, قوله یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد, قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. شاهد جو ہے اس آیت کے آخری حصے میں ہے, فمن كان يرجو لقاء ربه, بس جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فليعمل عملا صالحا, تو اسے عمل صالح کرنا چاہیے. ولا يشرك بعبادة ربي احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں العمل الصالح لابد فيه من امرين, عمل صالح کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے. نمبر ایک الاخلاص لله وحده في جميع انواع العبادات, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہر قسم کی عبادت میں. نمبر دو ان يكون موافقا لشريعته وليس بدعه, شريعت کے موافق ہو بدعت نہ ہو, یعنی اتباع سنتو, عمل جو بھی کرنا ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے اور طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اخلاص میں اگر خلل ہے تو ریاکاری ہے, شرک ہے, اگر اتباع میں خلل ہے تو بدعت ہے, اور دونوں ظلمات بعض وفوق بعض. شباب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن كان يرجو لقاء الله صادقا, بس جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے, فی رجائه, اور اگر اس امید میں وہ سچا ہے, فلیعمل عملا صالحا, تو اسے چاہے وہ عمل صالح کرے, موافقا للشریعت, عمل صالح وہ جو شریعت کے موافق ہو, ولا يشرك بعبادة ربي احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو یہ پہلی آیت ہے جس میں فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا. پہلی حدیث عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى, تو یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی ہے. تو یہ چاہیے عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى, لكن مرفوعا كاللفظ میں کیا جاتا ہے؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی میں انا اغنى الشركاء عن الشرك, میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں. من عمل عملا, جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا, اشرك معي فيه غيري, اور اس نے اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا, تركت هو شرك, میں نے اسے اور اس کے عمل کو چھوڑ دیا. یہ مسلم کی معروف حدیث ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا بيان براءة الله من الاعمال التي فيها شرك, یہ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالی ہر اس عمل سے بری ہے جس میں شرک پایا جائے, یہ جس میں شرک ہو. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلًا فِيهِ شِرْكٌ لِغَيْرِهِ, اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا عمل قبول نہیں فرماتا جس میں شرک ہو. کوئی بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے اور عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور وہ عمل غیر اللہ کے لیے بھی کرتا ہے تو یہ عمل جو ہے مردود عمل ہے, قابل قبول نہیں ہے. وفی لفظ, دوسرے لفظ میں شیخ مزہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, انا بری ام منہا بل ہی من اشرکہ, میں ان اعمال سے بری ہوں بلکہ اعمال اسی کے لیے جس کو شریک ٹھہرایا گیا ہے. فہذا یدل, شیخ صاحب فرماتے ہیں, فہذا یدل علی وجوب الاخلاص, تو اس حدیث میں یہ واضح دلالت ہے کہ اخلاص واجب ہے. جب اخلاص واجب ہے تو پھر ریاکاری حرام ہے اور جائز نہیں ہے, شرک میں سے ہے. دوسرے حدیث میں, حدیث الصحیح, عن ابی سعید مرفوعا, وفی الحدیث الصحیح اور وفی الصحیح میں کیا فرق ہے؟ بعض عبارات میں کہتے ہیں وفی الصحیح اور بعض میں دیکھا بھی ہے وفی الحدیث الصحیح عن ابی سعید مرفوعا, کیا مطلب ہے؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرق ہے؟ فی الصحیح, بارک اللہ فیک, یہ فرق جان لیں. فی الصحیح اگر مطلقاً کہا جائے, فی الصحیح یعنی صحیح بخاری مراد ہوتے ہیں عمومی طور پہ, اور اگر مسلم, فی صحیح مسلم کہا جاتا ہے مطلقاً, صحیح بخاری اس سے مراد ہوتے ہیں مصنفین یعنی محدثین کی یہ ٹرمنالوجی ہے. فی الصحیح یعنی فی صحیح البخاری, وفی الحدیث الصحیح یعنی صحیح حدیث میں, جو حدیث کی کسی کتاب بھی ہو سکتی ہے. عن ابی سعید مرفوعا, الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال, كما تميز اس بات خبر ندو جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے تمہارے لیے. قالوا بلا, تو صاحب نے عرض کی ہے, بے شک یا رسول اللہ, اب ضرور ہمیں خبر دیجیے. قال الشرك الخفی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک خفی ہے, یہ ایسے معاملہ ہے جو مسیح الدجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے, بڑا خوفناک معاملہ ہے. پھر اس کی ایک عملی مثال دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته, ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اپنی نماز کو خوبصورت بنا دیتا ہے. لما یارا من نظر رجل, جب وہ محسوس کرتا ہے یا دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ بندہ دیکھ لے اور اس کی مدح کرے کہ کتنا اچھا نماز, کتنی اچھی نماز پڑھنے والی ہے, کتنا بڑا کتنا اچھا نمازی ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُرَائِينَ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ریا کاروں کو قیامت کے دن, اِذْهَبُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا, جو لوگوں کے پاس یا ان چیزوں کے پاس جن کے تم یہ اعمال کیا کرتے تھے اور ریا کاری کرتے تھے دنیا میں, فَانْظُرُوا, بس یہ دیکھ لو, هَلْ تَجِدُوا عِنْدَهُمْ جَزَاءً, کیا تم ان کے پاس کوئی جزا اور کوئی ثواب پا سکتے ہو. جیسا فرماتے ہو, هذا يدل على خطورة الرياء خاصة على العباد, اس یہ دلیل ملتی ہے کہ ریاکاری جو ہے خطرناک معاملہ ہے خصوصی طور پر بندوں کے لیے. فخاف على الصحابة وهم افضل الناس, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا, وہ بھی صحابہ پر جو سب سے افضل ہیں لوگوں میں سے. کیوں؟ لأن الرياء يقع في الصالحين, کیونکہ ریا جو ہے ریاکاری وہ صالح لوگوں میں بھی واقع ہو جاتا ہے. وابتلون به, اور آزمایا جاتا ہے, وہ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں ریاکاری کی. کغیرہم, دوسروں کی طرح, وتساہلون به, اور پھر وہ اسے تساہل سے کام بھی لے لیتے ہیں, ہلکا لے لیتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں والدجال, اچھا یہ جو فتنہ مسیح الدجال ہم سب جانتے ہیں سب سے بڑا فتنہ ہے, شرک خفی ریاکاری جو ہے, اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تم لوگوں پر مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ دوسری ایک چیز ہے جسے میں زیادہ ڈرتا ہوں، وہ زیادہ خطرناک ہے تم لوگوں کے لیے، الشرک الخفی یعنی ریاکاری۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں میں اگر دیکھا جب مسیح دجال کے فتنے کو دیکھا جائے اور ریاکاری کو دیکھا جائے تو فرق دیکھیں اس فتنے کے اعتبار سے۔ والدجال ممکن ان یعرف بعلامات، دجال کی علامتیں تو موجود ہیں جو حدیث میں جن کا ذکر ہوا ہے اور پہچانا جا سکتا ہے، لیکن الشرک الخفی اشد منہ، لأنه يكون في القلوب، شرک خفی زیادہ سخت اس لیے ہے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، باہر کچھ نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، نظر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو بندہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، نیک اور صالح اعمال کرنے والا ہے، دیکھنے والے کے لیے دل میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ مسیح دجال کی جو علامات ہیں ظاہر ہیں یا مخفی ہیں؟ ظاہر ہیں۔ شخص فرماتے ہیں ولا يطلع عليه الناس، لوگ جو ہیں دل کے حال پر مطلع نہیں ہو سکتے، لیکن قد يعرف بعلامات تظهر على صاحبه، لیکن بعض علامات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں ریاکار کرنے والے شخص پر۔ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں جو صحیح حدیث ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ تم پر ڈرتا ہوں شرک اصغر سے۔ فسئل عنہ، تو عرض کی گئی، سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریاء، یقول اللہ یوم القیامۃ للمرائین الى آخر الحدیث، جیسا کہ پر گزر چکا ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے فضرت مسیح دجال کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے کہ مسیح دجال کے فتنے کی علامات جو ہیں وہ ظاہر مسیح دجال کو لوگ پہچان لیں گے جو اہل علم میں سے ہیں، جو علم رکھتے ہیں حدیث کا، اور اس کا تعلق یعنی ظاہر سے ہے، اور شرک خفی کے تعلق دل سے، دل کے حالات سے صرف اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ اور نہیں ہے۔ بعض علماء ایک اور فرق بھی بتاتے ہیں اس میں کہ مسیح دجال کا فتنہ سے کچھ لوگ بچ سکتے ہیں، جن کے زمانے میں نہیں ہے، جو مر چکے ہیں وہ بچ گئے ہیں، لیکن ریاکاری سے کون بچ سکتا ہے؟ جب تک انسان زندہ ہے ریاکاری کا خطرہ ہر مسلمان کو لاحق ہو جاتا ہے۔ مسیح الدجال کا ظاہر ہونا اور اس کا فتنہ جو ہے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جو لوگ اس وقت وفات پا چکے ہیں یا اس وقت موجود ہیں جبکہ مسیح الدجال کا فتنہ موجود نہیں ہے، وہ تو بچے ہوئے ہیں اس کے فتنے سے نا، لیکن شرک خفی کا فتنہ جو ہے یہ ہمیشہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
ایک سوال
جی بھائی، ایک سوال ہے کہ شیخ حسین رحمہ اللہ نے جب یہ تبویب کی ہے باب وجاء فی الریاء، تو اس میں جو بطور دل جو پہلی آیت بیان کی ہے سورۃ الکہف کی آخری آیت، اس میں پہلا حصہ دوسرا حصہ نہیں ہے۔ بعض علماء جو ہے وہ اختصار کے لیے یعنی الی آخر آیت لکھ دیا، آخر آیت تک پوری آیت کر لیں، اختصار کے لیے پہلا حصہ بیان کر دیتے ہیں، مکمل نہیں کر دیتے، لیکن جو اصل حصہ ہے یا جس میں شاہد موجود ہے وہ اس آیت کا اگلا حصہ ہے جو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے علماء نے جب شرح کی تو اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ تو اصل مقصد شیخ الاسلام کا یہ ہے کہ یہ حصہ بیان کرنا ہے۔
دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے فمن کان یرجو، اگر یہ ہم لوگ اگزامپل ڈالتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہوگا یا آیت کے شروع سے ہی آپ کو لکھنا پڑتا ہے؟ یعنی ابھی یہ بیچ والا آخری پارٹ ہے، شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب نے نہیں لکھا، شروع سے آیا یہاں تک، اگر یہاں سے ڈالتے فمن کان یرجو صحیح ہوگا یہ لکھنا؟
بھائی کا سوال ہے کہ اگر دلیل کے طور پہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے جو شیخ حسین بیان نہیں کیا ہے اگر وہی لکھا جائے، کیا درست یا درست نہیں ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی مصنف کی تصنیف کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ویسے رہنے دیں، شرح میں آپ جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، اس کے متن میں تبدیلی جائز نہیں ہے. جو لکھا گیا ہے ہاں کچھ غلطی ہے اس کی تنبیہ فٹ نوٹ پہ کی جاتی ہے, اصل متن میں تبدیلی نہیں کی جاتی. جو متن محفوظ ہوتے ہیں ہمیشہ, اس میں اگر کوئی چیز کی کسی چیز کی کمی ہے آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس آیت کو مکمل کر, ہاں آیت مکمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ شخص نے لکھا الی آخر الآیۃ, آپ اس کو مکمل کر دیں آیت کو, کوئی حرج نہیں ہے پھر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس سے بہتر یہ شرح میں آپ اس کو جو اصل شاہد بیان کر دیں, جس کے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کیا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ آیت کو شروع سے نہیں پڑھا, صرف شاہد جہاں پہ وہاں سے بیان کیا ہے. شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ نے تو ابتدا سے بات کی, شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کے جو آخری حصہ وہاں سے بیان کیا ہے. تو معاملہ کیا, معاملہ یہ ہے کہ مکمل آیت ہے اور اس پوری آیت کو بطور دلیل پیش کرنے, بعض علماء پوری آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور بعض علماء صرف شاہد لے لیتے ہیں بس. لیکن اگر متن کی بات کریں, متن میں تبدیلی درست نہیں, جائز نہیں ہے. ہاں شرح میں آپ کریں جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں, واللہ اعلم. اچھا بعض اس میں پوری آیت ہے, اچھا تو بعض میں پوری ہے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب. جی یہ آڈیو سے, جو ہمارے پاس نسخہ ہے یہ آڈیو سے ٹرانسکرائب کیا گیا ہے. بالکل.